لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، اساتذہ اعظام اور معزز حاضرین اور میرے عزیز طلباء طالبات، اللہ کی شان ہوتا فضل ہے اور کرم ہے کہ آج ہم کے زیر انتظام اس اجتماع میں جمع ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کے ساتھ دین کی ضروری اور بنیادی تعلیم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اصلی علوم بھی حاصل کریں. یہ وہ بات ہے جو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بن جانے کے بعد یہاں صرف مدرسہ بھی مطلوب نہیں ہے جس میں صرف دینی علوم کی تعلیم ہوتی ہے، میں اسکول کالج ہی چاہیے کہ جس میں صرف اسی علوم پڑھائے جاتے ہیں، تو دنیاوی علوم سکھائے جاتے ہیں، بلکہ اب اس ملک میں ایسے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے جس میں بیکوقت دونوں علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اور سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں. اور حضرت نے یہ بات صرف فرمائی نہیں بلکہ اس کے لیے تازندی کوشش بھی کرتے رہے. چنانچہ حضرت کی حیات ہی سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں ان دونوں باتوں کا حتی الامکان اہتمام کیا جاتا ہے. اور حضرت نے اپنے حیات مبارک ہی میں مدرسہ ابتدائیہ قائم فرمایا جو اب بھی الحمدللہ قائم ہے، اور اس میں میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے. اس میں اسکول و کالج کا پورا سرکاری نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اسلامی ضروری تعلیم بھی جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی داخل ہے وہ بھی اس میں پڑھائی جاتی ہے. میٹرک پڑھنے کے بعد وہاں سے فارغ ہونے والا طالب علم دو صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، ایک یہ اگر وہ عصری علوم میں آگے بڑھنا چاہے تو اس کی بھی اس میں استعداد موجود ہے، میٹرک پڑھے بی اے پڑھے اس کے بعد پھر کسی خاص شعبے میں تخصص حاصل کر کے اس کی مہارت حاصل کرے، خود چاہے تو علوم شریعہ کے اندر داخلہ لے اور عالمہ کورس حاصل کرے اور سیکھے اور پھر کوئی تخصص کر لے. حال یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بچے وہ مسلمانوں کی نسل جس طرح وہ عصری علوم سے آشنا ہو اور اس کی ماہر ہو اور اس کی حامل ہو، ساتھ ساتھ اس کو دین کا علم بھی پورا پورا ہو. عرصہ دراز سے جب سے انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی اور آج تک اس کے اثرات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا کوئی انگریزی پڑھتا تھا اصلی علوم پڑھتا تھا سیکھتا تھا اتنا ہی وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا. یاد رکھے اہل دین میں اہل دنیا میں خلیج حائل ہو گئی، مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے انگریزی اور دیگر عصری علوم سے ناواقف، اور انگریزی اور عصری علوم پڑھنے والے دینی علوم سے ناواقف. اس طرح سے یہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے، جس کا بڑا زبردست نقصان مسلمانوں کو لاحق ہوا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش فرمائی، اور الحمدللہ دارالعلوم میں برابر یہ کوشش جاری اور ساری ہے اور الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیابی ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. ہمارے گھر رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی یہ ذکر سنجیدہ علماء کرام نے بھی محسوس کی اور انہوں نے بھی اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اور اس طرح حضرت کی اس بات کے پیش نظر اور دیگر علماء کرام سوچ و فکر میں ہمارے ملک میں اتنا نام کے مدارس کا جال پھیلا ہے. اور جگہ جگہ الحمدللہ کراچی میں اور دوسرے شہروں میں یہ مدارس قائم ہوئے, ان میں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں, دینی علوم بھی بقدر ضرورت پڑھائے جاتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ایسا جامع نصاب مرتب ہو کہ جس میں مقدر ضرورت ہی نہیں ضرورت سے زائد علوم شریعہ بھی پڑھیں اور پڑھائے جائیں, سیکھے اور سکھائے جائیں, عصری علوم کی بھی مہارت حاصل کی جائے. اس طرح سے یہ مسلمانوں میں جو خلیج ہے وہ دور ہو جائے, ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے, مل جائیں گے, اور پھر جو انشاء اللہ تعالی کامیابی ہوگی وہ شاندار ہوگی. اللہ تعالی اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اقرا ام الکتاب میں اور اسی طرح دیگر اقرا مدارس میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم, حفظ و ناظرہ کی تعلیم بڑی اہم ضرورت کو پوری کر رہی ہے, اور اس میں اس بات کے اہتمام کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا معیار بلند سے بلند کر ہو, اور ایسی کوشش کی جاتی ہے, مزید کوشش کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی, ناظرہ ہو یا حفظ, دونوں بات ادب, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی کمی عرصہ دراز سے چلی آتی ہے کہ اکثر تو مسلمان خواتین حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے, اور جو پڑھے ہوئے ہیں اکثر تجویز سے نواز, مجبور پڑھنے کا عام رواج, اور مجبور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مخارج کی ادائیگی نہیں ہوتی, حروف کو ان کے مخارج سے صحیح سے ادا کرنا یہ واجب ہے, ترک واجب بڑا گناہ ہے, اور خلاف تجوید پڑھنے کے بارے میں بعض علماء کرام کا ارشاد ہے کہ رکن قارن و قرآن یلان, بعض قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو وہ قرآن کریم جو بہت ہی زیادہ باعث فضیلت باعث اجر و ثواب ہے, جس کے پڑھنے سے ایک گھر پر نیکیاں ملتی ہیں, وہ نیکیاں ملنے کی لعنت مل گئی. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین حضرات قرآن شریف خلاف تجوید اور مشہور ہوتے ہیں. اقرا ام الکتاب اور دیگر مدارس میں اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ حق الامکان قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھاؤ پڑھایا جائے, لیکن ابھی بھی جو معیار مطلوب ہے اس تک پہنچنے میں مزید محنت کی ضرورت ہے, جس کی طرف ان تمام اداروں کو خصوصی توجہ دینے چاہیے. قرآن کریم کے عظیم نعمت ہونے اور اللہ تعالی کے ساتھ بندے کا تعلق جوڑنے کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہوا یاد ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے حفظ قرآن کریم کی محفل میں یہ باتیں عموماً سنایا کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سو مرتبہ خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. اور خواب میں جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تو ذات اقدس کی نہیں ہوتی, کسی تجلی کی ہوتی. ذات اقدس کی زیارت تو ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سو مرتبہ خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. جب ننانوے مرتبہ ان کو زیارت ہو گئی تو اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ پاک نے سویں مرتبہ بھی مجھ پر اپنا فضل فرمایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو میں ایک سوال پوچھوں گا. تو سویں مرتبہ بھی زیارت ہو گئی. جب زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ بندوں کو آپ کے نزدیک کرنے والا ہے, کون سا عمل ہے جو بندے کو آپ سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب کرنے والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تلاوت القرآن, قرآن کریم کی تلاوت. ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ایک سوال اور کیا جس میں ہماری مشکل حل فرما دی کہ بفہمین اور بلا فہمین, کہ اللہ قرآن شریف کی تلاوت سمجھ کر کرنا بندے کو آپ کے زیادہ قریب کرتا ہے, بغیر سمجھے کرنا بھی بندے کو آپ کے زیادہ قریب کرتا ہے. سب تعالیٰ شاہ نے فرمایا بفہمین اور بلا فہمین, چاہے کوئی سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے تلاوت کرے, دونوں صورتوں میں قرآن شریف کی تلاوت بندے کو اللہ کے سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. یہ قرآن شریف پڑھنا, قرآن شریف پڑھانا, سیکھنا سکھانا, یہ بہت اونچا عمل ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو میٹرک کے ساتھ قرآن شریف کا حفظ کی نعمت بھی نصیب ہو جائے, ناظرہ کی حفظ کی نعمت نصیب ہو جائے اور دونوں صورتوں میں تجوید کے دولت کی عطا ہو جائے تو نور اعلیٰ, اس پر جتنے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. پہلے کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ میٹرک بھی ہو, بی اے بھی ہو اور ساتھ ساتھ قرآن شریف کا حافظ بھی ہو. اب آسان ہو گیا, یہ مدرسوں کی وجہ سے آسان ہو گیا. قرآن کریم کے بارے میں ایک روایت کے اندر ہے جو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ قرآن کریم شافع بھی ہے, مشفع بھی ہے, ماہر بھی ہے اور مصدق بھی ہے اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہے اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. یہ نہیں خالی سفارش کرے گا تو تھپکے دے کر الگ ہو جائے گا, نہیں, ایسی سفارش کرے گا کہ اس کی شفاعت منظور بھی ہوگی. اور جو اس کے خلاف چلنے والا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑنے والا ہوگا, لڑنے والا ہوگا اور ساتھ ساتھ کسی کی بات مانی جائے گی, بے عمل کی بات نہیں مانی جائے گی. اس حدیث میں آگے فرمایا کہ جو اس قرآن شریف کو اپنا رہبر اور رہنما پائل بنا لے گا, اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا, اس کو قرآن کریم کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. اور جو اللہ بچائے قرآن شریف کو پدے پر ڈال دے گا, یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا, اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. قرآن کریم تو بس ہماری اور آپ کی زندگی کا نصب العین ہے. ہم جہاں بھی ہوں بس ہماری زندگی کا رخ قرآن شریف کی طرف ہو, ہمارا عمل کس کے مطابق ہو. ایک روایت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن شریف حفظ کر لیا, جس شخص نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا, اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھر کے 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے, اور وہ 10 افراد وہ ہوں گے جو جن پر جہنم بازی ہو چکی ہوگی. یعنی یہ قرآن شریف پر عمل کر کے اس کو حفظ کر کے جنت میں جائے گا, اور ساتھ میں اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کی بخشش کروانے قابل ہوگا جو فاسق و فاجر ہوں گے اور مشتحق کے جہنم ہوں گے اپنے بدامالیوں کی وجہ سے. لیکن اللہ جل شانہ اس باعمل حافظ کی سفارش سے ان کو بخش دیں گے, ان کو معاف فرما دیں گے. اور حافظ کی یہ فضیلت تو مشہور و معروف ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ جس طرح تم دنیا میں قرآن شریف ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے اب بھی پڑھو اور ہر آیت تو تمہارا ایک درجہ بڑھ جائے گا. اس طرح جب وہ آخری آیت والناس پر پہنچے گا تو وہی اس کا جنت کے اندر مقام ہوگا. یہ تو مشہور فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن ایک روایت میں والدین کے لیے بھی یہ فضیلت آئی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن والدین نے اپنے بچے کو ناگرا قرآن شریف پڑھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے. اور جس نے اپنے بچے کو قرآن شریف حفظ کروایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے والدین کو اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا, اور ان کے بچے سے کہیں گے تم قرآن شریف کی تلاوت کرو. اب جیسے جیسے بچہ تلاوت کرتا جائے گا ہر آیات پر ان کے والدین کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. تو گویا حافظ خود بھی جنت کے اعلی مقام پر فائز ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی اعلی مقام پر فائز ہوگا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو اتنا قیمتی لباس پہنائیں گے کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے قیمت نہیں ہوگی, ساری دنیا بھی اس لباس کا عوض نہیں بن سکتی, قیمت نہیں بن سکتی, اتنا قیمتی لباس ہوگا. والدین میں حیران ہوں تو پوچھیں گے کہ اتنا قیمتی لباس ہمیں کیوں پہنا دیا, ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا. جواب دیا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا, اس کی وجہ سے تم کو یہ سلا ملا. تو قرآن شریف کو نادرا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بھی بہت اونچا عمل ہے, اور حفظ کرنا بھی بہت اونچی عبادت ہے, اور مقصود ہے اصلی عمل ہے. نادرا پڑھنا بھی باعث اجر ہے, زبانی یاد کرنا بھی باعث عبادت ہے, عمل کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت میں یہ ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ ایک تو قیامت کے ہال مانگے تھے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. قیامت کے جو ہولناک خوفناک دن ہے جس کی دہشت بہت زیادہ ہوگی اس کی دہشت سے وہ محفوظ ہوں گے. اور قیامت کی ہولناکی سے اور دہشت سے محفوظ ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور دوسرا ان کا حساب نہیں ہوگا, حساب کا گھر کا ایک مستقل قیامت یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دنیا میں ہم کسی کو حساب دیں تو حساب ہم سے نہیں دیا جاتا, قوم لڑکڑانے لگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے سامنے کون حساب دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس لیے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ حساب و کتاب سے بچ جائے. اس لیے دوسری فضیلت ان تین آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے حساب نہیں ہوگا. اور تیسرے یہ کہ یہ مشک و عنبر کے قیموں پر تفریح کرتے ہوں گے, کیا کرتے مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں. لوگ اپنے حساب و کتابوں میں مشغول ہوں گے, یہ مشک و عنبر کے قیموں پر بیٹھے ہوں گے, وہ وہاں آرام کر رہے ہوں گے, تفریح کر رہے ہوں گے. کتنا خوش نصیب ہے تین آدمی. ان تین میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کی اس طرح امامت کرتا ہے کہ لوگ اس کی امامت پر راضی ہیں. یعنی قرآن شریف پڑھنے والا بھی ہے اور ساتھ میں ظاہرے کی امامت میں اور نماز پڑھانے میں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے, تو امامت بھی اس انداز سے کرتا ہے کہ لوگ اس کی امامت پر راضی ہیں, خوش ہیں, مطمئن ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو پانچوں نمازوں کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے, یعنی موزے. اور تیسرا وہ غلام کہ جو اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے, اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے. تینوں کا حاصل باعمل. وہ غلام وہ دین پر بھی چلتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے. اذان اور نماز پر ہے عمل, لہذا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ لازم خان ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا بھی ضروری ہے. اس کی بھی ان مکاتب میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو بچے اور بچیاں قرآن شریف پڑھیں, دینی علوم حاصل کریں, ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو. بہرحال قرآن شریف کی تلاوت بھی ایسی چیز ہے کہ بڑی اونچی عبادت ہے, بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے. اس لیے تاریخ اسلام تلاوت کلام پاک سے بھری ہوئی ہے. عجیب عجیب واقعات اس کے مذکور ہیں. ایک مرتبہ البلاغ میں حضرت مولانا محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہ نے اپنے ترکی کا سفر تحریر فرمایا تھا. اس میں استنبول کا وہ عجائب خانہ جہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات محفوظ ہیں, اس میں اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ترکی کے سلطان سلیم دسویں صدی ہجری کے اندر یہ تبرکات مصر سے لائے تھے اور استنبول میں اس کے لیے باقاعدہ ایک ہال تعمیر کرایا اور ان تبرکات کو وہاں پر محفوظ کیا. اور سلطان کا روزانہ خود کا یہ معمول تھا کہ وہ اس حال کے اندر اپنے ہاتھ سے جھاڑو لیتا. اور تبرکات کی زیارت سے مشرف ہوتا, پھر دنیا کا امن جان دیتا. اور ساتھ ہی اس نے اس حال کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا اور 24 گھنٹے تلاوت کا انتظام کیا. خفاش کی ڈیوٹیاں لگے رہتے تھے 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے حافظ مستقل وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا. اس طرح 24 گھنٹے وہاں تلاوت ہوتی رہتی تھی. اور سلطان سلیم کے بعد آنے والے دیگر خلفاء نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا. تو حضرت نے اس میں تعریف فرمایا کہ دنیا کی شاید یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 400 سال تک 24 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہی, ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مدرسے جس اللہ گھروں میں سے جس گھر میں لوگ جمع ہو کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو وہ 4 نعمتیں عطا ہوتی ہیں. نمبر 1 من جانب اللہ سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں, 2 قول زیادہ معروف ہیں کہ سکینہ سے مراد ہے اطمینان قلب. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بیٹھنے والوں کو قلب کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے, اطمینان محسوس ہوتا ہے, اطمینان قلب کی دولت میں اثر آتی ہے. اور دوسرا یہ مطلب یہ ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے. اور یہ جب چاہیں اسے تجربہ کر کے دیکھ لیں, جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تجوید کے ساتھ آداب کے ساتھ تو یقیناً قلب کے اندر سکون محسوس ہو. اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کی جماعت پوری دنیا میں گھومتی رہتی ہے, وہ مجالس سے ذکر کو تلاش کرتی رہتی ہے. اور قرآن شریف کی تلاوت اعلیٰ ذکر ہے. اور جب کوئی ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, آؤ گے جو چیز کی تم تلاش کر رہے تو کوئی تو یہاں موجود ہے, آ جاؤ, اس میں وہاں پر آ جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں خصوصی نزول ہوتا ہے. وہاں پر اگر کسی مکتب میں کسی مدرسے میں جہاں عصر علوم بھی پڑھائے جاتے ہوں وہاں قرآن شریف کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوگا, پڑھنے پڑھانے کا بھی اہتمام ہوگا, تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ دنیاوی تعلیم بھی آسان ہو جائے گی. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اصلی علوم کا ماہر ہوں, نہ یہ کہ اصلی علوم پڑھنے کے بعد مسلمان ہی نہ رہے, یہ شکل اس کی کم از کم غیر مسلموں جیسے ہو جائے جیسے کہ ہو رہا ہے. ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان رہنا چاہیے, پھر چاہے وہ انگریزی بولے اور چاہے وہ فارسی بولے اور چاہے وہ عربی بولے یا اردو بولے یا پشتو بولے, لیکن مسلمان رہنا چاہیے. اس کی شکل صورت مسلمانوں جیسی, اس کا مزاج دینی اور دینی علوم سے وہ آشنا ہو, اصلی علوم کی بھی مہارت رکھتا ہو. تو بھائی یہ اقرا ام الکتاب اور دوسرے مدارس کا یہ ایک اہم مقصد ہے. اس لیے یہ ہمارے موجود دور کی اہم ضرورت ہے. اس لیے ضرور ہمیں اپنے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرنا چاہیے تاکہ وہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آشنا ہوں, اور پھر جس بچے میں زیادہ صلاحیت دیکھیں, لیاقت دیکھیں, قابلیت دیکھیں, تو ان کو فارغ ہونے کے بعد پھر دینی علوم کا ماہر بنائیں, جس کی اس وقت بے حد ضرورت ہے. عصری علوم کے ماہر تو بہت ملتے ہیں لیکن دینی علوم کے ماہر اس وقت بہت کمیاب ہیں, جبکہ اس وقت بہت سخت ان کی ضرورت ہے. کیونکہ نیا دور ہے, نئے مسائل ہیں, جدید مسائل پیش آ رہے ہیں, ان کے حل کے لیے ضرورت اس بات کی کہ عصری علوم کا بھی ماہر ہو اور دینی علوم کا بھی مزاج و مذاق کے ساتھ ساتھ ماہر ہو. تو یہ اکرام الکتاب اور اس طرح کے مدارس سب اسی مقصد کے لیے وجود میں آ رہے ہیں اور آئیں گے اور آتے رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ بھی لیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے دونوں چیزوں کے اندر ماہر ہوں. اور میں ادارے کے اساتذہ, معلمات, طلبہ, طالبات اور اسی طریقے سے تمام حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ کچھ بچوں اور ایک بچی نے یہاں پر ماشاءاللہ نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. اس کے لیے حضرت اپنے دستے مبارک سے ان کو انعام دیں گے, پھر حضرت ہی انشاءاللہ دعا کروں گا. واخر دعوانا ہے.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com